الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت أنس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان کو حاصل ہو جائیں تو اس سے اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، اس کا ایمان اس کے لیے ایسا محبوب ہو جائے گا کہ جیسے انسان کوئی لذیذ چیز استعمال کرتا ہے تو ایمان بھی اس کے لیے لذیذ بن جائے گا۔ وہ تین چیزیں بیان فرمائیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر دوسری چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ساری محبتوں پر غالب آ جائے اور ان سے زیادہ ہو جائے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ ایک انسان دوسرے سے محبت کرے، کسی دوسرے شخص سے محبت کرے تو وہ محبت بھی صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے خاطر ہو۔ اور تیسرے یہ کہ وہ اس بات کو، یعنی اس کو اگر یہ تصور آئے کہ خدا نہ کرے میں کفر کی طرف لوٹ جاؤں، تو کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ناگوار ہو جائے جیسا کہ کسی کو آگ میں ڈال دیا، یعنی وہ آگ میں ڈال دینا اس کو آسان ہو بنسبت اس کے والعیاذ باللہ وہ کفر اور ارتداد کی طرف جائے۔ یہ تین باتیں اگر کسی میں پائی جائیں گی تو فرمایا کہ وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور پچھلے اتوار کو علامہ حلیمی رحمتہ اللہ علیہ کا میں نے قول نقل کیا تھا کہ اللہ کی محبت کیا ہے، کیا اس کی علامتیں ہیں اور کیا اس کے آثار ہیں اور کیا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ 10 باتیں ہیں جو اگر جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جو اس حدیث مبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک بات تو پچھلے اتوار کو اسی کا بیان ہوا تھا کہ اس بات کا اعتقاد دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی قابل تعریف ہے اس کائنات میں، اس کا جمال، اس کا کمال، اس کا نوال وہ ایسا ہے کہ وہی قابل تعریف ہے اور وہی قابل محبت ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آدمی یہ اعتقاد دل میں اس کے بیٹھ جائے کہ اللہ جل جلالہ کے احسانات اپنے بندوں پر اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس بات کا دل میں پورا اعتقاد بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں، شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، وہ اتنے بے شمار ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا. حدیث قرآن کریم میں فرما وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو کبھی بھی ان کو پوری طرح گن بھی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں. اور اس میں کسی انسان کی تخصیص نہیں، امیر ہو، غریب ہو، راعی ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، ہر انسان کے اوپر یہ نعمتیں مبذول ہیں، کسی پر کم کسی پر زیادہ، لیکن بے شمار نعمتوں میں ہر بندہ ڈوبا ہوا ہے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس کی نعمت پر ہی غور کر لو، اسی سانس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے. جب تک یہ سانس چل رہا ہے انسان زندہ ہے، جس دن یہ سانس رک جائے گا تو اس دن موت آ جائے گی. یہ سانس کی نعمت پر بھی غور کر لو کہ ایک سانس کا اندر جانا یہ ایک نعمت ہے، اور سانس کا باہر آنا یہ دوسری نعمت ہے. اگر سانس باہر آئے، ایک بٹا باہر کیا اور پھر اندر نہ جائے تو موت ہے، اور اگر اندر جائے اور پھر باہر نہ آئے تو موت ہے. لہذا ہر ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں، ایک سانس کا اندر جانا، ایک سانس کا باہر آنا، دو نعمتیں ہیں. فرمایا ہر نعمت شکر واجب، ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اب اگر فرض کرو کوئی شخص صرف اس ایک سانس کی نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے زندگی بھر شکر میں لگا رہے تب بھی ممکن نہیں. اس لیے کہ اگر ایک سانس آنے پر دو مرتبہ شکر ادا کرے گا، الحمدللہ کہے گا، اتنے میں دوسرا سانس آ جائے گا، اس پر دو شکر، دو نعمت ہے پر دو شکر، وہ اس کا ادا کرنا چاہے گا تیسرا آ جائے گا. تو ساری زندگی اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہے تو ساری زندگی شکر میں گزار دے، کوئی اور کام نہ کرے، تب بھی اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ صرف ایک سانس کی نعمت ہے، اب باقی کتنی ہے. سر سے لے کر پاؤں تک انسان اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، کس کس کا کتنا کتنا شکر ادا کرے. حضرت ایک بزرگ تھے، حضرت بہلول مجذوب کہلاتے تھے، ہارون رشید کے زمانے میں ہوتے تھے، دیکھنے میں مجذوب سے آدمی تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر بعض اوقات بڑی حکیمانہ باتیں جاری فرما دیا کرتے تھے. ہارون رشید جو اس وقت خلیفہ تھے، وہ انہوں نے ان کو بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلا اجازت آنے کی اجازت دے رکھی تھی، جب چاہو آ جاؤ. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید نے پانی منگوایا پینے کے لیے، गिलास हाथ में था, पीना चाह रहे थे, होंठों को तक ले जाने लगे तो बहलूल ने कहा अमीरुल मोमिनीन जरा एक लम्हे के लिए रुक जाइए। रुक गए, कहा भाई क्या बात है? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं पूछना चाहता हूं, इस वक्त आपको प्यास लगी हुई है और आप ये पानी पीने जा रहे हैं, अगर इस प्यास के आलम में आपको ये पानी का गिलास न मिले, रोक दिया जाए आपको, तो इस पानी का गिलास हासिल करने में आप कितनी दौलत खर्च कर दें? फर्ज कीजिए आप किसी सहरा में हैं और सफर कर रहे हैं, पानी आसपास है नहीं और प्यास शदीद लगी हुई है, उस वक्त अगर कोई शख्स आपसे ये गिलास आपको देने के लिए आपसे दौलत मांगे तो कितनी दौलत खर्च करने पर तैयार हो जाएंगे इस एक पानी की खातिर? हारून रशीद ने कहा भाई प्यास की हालत में तो अगर पानी न मिले तो आदमी मर ही जाएगा, तो उसको हासिल करने के लिए मैं तो अपनी आधी सल्तनत भी देने को तैयार हो जाऊंगा। कहा अच्छा पी लीजिए पानी। पी लिया, जब पी चुके तो बहलूल ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन एक सवाल का और जवाब दे दी, ये पानी जो आपने पिया है अपने जिस्म में डाला है, ये अगर आपके जिस्म में रुक जाए और बाहर ना निकले, यानी पेशाब बंद हो जाए, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या खर्च कर देंगे आप? उसने कहा भाई वो तो अगर पेशाब बंद हो जाए अल्लाह बचाए तो वो तो इतनी बड़ी मुसीबत है कि आदमी बेताब हो जाता है और उसको किसी तरह चैन नहीं आता, तो अगर नहीं निकलेगा तो उसके लिए भी मैं आधी सल्तनत खर्च कर दूंगा। कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपकी सारी सल्तनत जो है वो एक पानी के गिलास के जिस्म में दाखिल करने और बाहर निकालने के बराबर है, ये एक गिलास का जिस्म में जाना और बाहर निकलना ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपकी सारी सल्तनत कुर्बान हो जाती है, इसका मतलब ये। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत हर इंसान को दिन में पता नहीं कितनी मर्तबा ये नेमतें हासिल होती हैं। आज पानी पी भी रहा है और जब पानी से जिस्म सैराब हो जाता है तो उसका जो बाकी बांधा हिस्सा है वो अल्लाह ताला खुद ब खुद निकाल रहे हैं, हर इंसान को याद। क्या अमीर क्या गरीब, क्या शहरी क्या देहाती, क्या आलिम क्या जाहिल, हर ये इंसान नेमत है, नवाजा जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का फरमाते हैं कि ये एतकाद, ये इन बातों को सोचकर ये एतकाद दिल में रखना कि या अल्लाह आपकी नेमत का किस नेमतों को न शुमार किया जा सकता है और न उन पर शुक्र का हक अदा हो सकता है। जितना आदमी इस हकीकत पर गौर करेगा और इस बात को दिल में बिठाएगा उतनी ही अल्लाह जल्ला जलालहू की मोहब्बत दिल में पैदा होगी कि देखो हमारे मांगे बगैर हमारे तकाजे के बगैर अल्लाह तबारक व तआला किस तरह हमें नवाज रहे हैं। वो नेमतें जिनका हमारे दिल में ख्याल भी नहीं था अल्लाह तबारक व तआला वो हमें अता फरमा रहे हैं। तो जितना आदमी इनको सोचेगा इनका तसव्वुर करेगा उतना ही अल्लाह जल्ला जलालहू की मोहब्बत दिल में पैदा हो। इंसान शुक्र तो अदा कर ही नहीं सकता बारी ताला का, लेकिन नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र के बाद ऐसे सीगे बताए हैं कि अगर आदमी उन शुक्र उन अल्फाज में शुक्र अदा कर ले तो कम से कम अपनी इस्तात और अपने बिसात के हद तक जितना कर सकता है वो कर ले, ऐसे ऐसे सीरे बताए। फरमाया अल्लाहुम्म लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक, ऐ अल्लाह आपका शुक्र है आपकी तारीफ है दाइमन मा दवामिक, जब से आप हैं हमेशा से और जब तक रहेंगे हमेशा रहेंगे। उस सारे अरसे में समय मैं कहता हूं कि आपका शुक्र ही शुक्र है पूरा, دائما مع دوام وخالدا مع خلود. اللهم لك الحمد زنة عرشك. یا اللہ آپ کا اتنا شکر جتنے آپ کے عرش کا وزن ہے. اور اللہم لک الحمد زنۃ عرشک و مداد کلماتک. اے اللہ اتنا شکر ہے آپ کا جتنے آپ کی صفات کو لکھنے کے لیے جتنی سیاہی درکار ہے. اور اس کی اشارہ ہے قرآن کریم کی آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سارے سمندر مل کے یہ روشنائی بن جائیں اور سارے درخت مل کر قلم بن جائیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات لکھنا چاہیں لکھی جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے باری تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہو. تو فرمایا جتنی آپ کے کلمات کی سیاہی ہے, کلمات لکھنے کے لیے جتنی سیاہی درکار ہے, یعنی اتنا شکر ادا کرتا. وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ خَلْقِ. اے اللہ اتنا شکر ادا کرتا ہوں جتنے آپ کی مخلوقات کی تعداد ہے, انسانوں کی, صرف انسانوں کی نہیں, جنات کی نہیں, جانوروں کی نہیں, ساری مخلوقات, نباتات, جمادات, اس کائنات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں, اللہ اتنا شکر میں آپ کا ادا کرتا ہوں. عدد خلق. تو یہ اللہم لک الحمد عند کل طرفت عین و تنفس کل نفس. اے اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر آنکھ کی جھپک پر, جتنی مرتبہ آنکھ جھپکے گی, جبکہ ہر جھپکنے کے ساتھ آپ کا شکر. اور اللہ ہر سانس کے ساتھ آپ کا شکر. تنفس کل نفس. تو کوئی کیا شکر کا حق ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ تلقین فرما دیے کہ ان الفاظ میں اگر شکر ادا کرو تو کم از کم انسان اپنی بساط کی حد تک یہ جتنا کر سکتا ہے وہ کر لے گا. تو جب بھی آدمی رات کو سونے لگے تو سونے سے پہلے سارے دن میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا تصور کر کے ان الفاظ کا شکر ادا کر لیا کرے. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک, ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک, ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک, لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك. اور اللهم لك الحمد عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. عربی کے الفاظ یاد ہو جائیں تو بہت اچھا, نہ اردو میں کر لیا کریں. یار جتنی آپ کی مخلوقات ہیں اتنا شکر, آپ کے عرش کا جتنا وزن ہے اتنا شکر. اے اللہ ہر آنکھ کے جھپکنے پر شکر, ہر سانس کے آنے جانے پر شکر. اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں کر لیا تو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ تعریفی قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو, اس طرح باتیں کیا کرو. یا اللہ اتنی نعمت آپ نے نعمتوں سے نوازا ہے, اے اللہ آپ کا شکر ہے ان نعمتوں کے اوپر. تو جتنا جتنا بندہ شکر گزار بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں یہ استحضار کرے گا کہ وہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا, اتنی ہی محبت قلب میں انشاءاللہ راسخ ہوگی اور اس کی حلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. چوتھی بات فرمائی کہ اللہ یستقل العبد قضایاہ ویستکثر تکالیفہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت, اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے آثار میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے اس کائنات میں جو فیصلے بھی فرمائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ بھی فرمایا ہے اس کائنات میں, اس کو اس کے اوپر انسان کے دل انسان کو شکوا نہ ہو, اس کا گلہ نہ کرے, اس پر اعتراض نہ ہو. تقدیر کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی فیصلہ کیا. ہوتا یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں کوئی بڑے سے بڑا حاکم ہو, سرمایہ دار ہو, دولت مند ہو, عالم ہو, نبی ہو, ولی ہو, کوئی ہو، اس کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی خوشی ملے گی، کبھی غم ہوگا، کبھی راحت ملے گی، آرام ملے گا، کبھی تکلیف ہوگی، کبھی خوشی کے واقعات پیش آئیں گے، کبھی تکلیف دہ واقعات پیش آئیں گے. یہ دنیا کی خاصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی ایسی کہ اس میں یہ سارے واقعات پیش آتے ہیں، سرد و گرم واقعے پیش آتے ہیں، کوئی اس سے خالی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ دولت ہے بڑے آرام سے ہیں. بس اوقات دولت مند لوگ اس سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں جتنے کہ غریب آدمی. غریب آدمیوں سے زیادہ تکلیف ہے، ان کے صدمے، ان کی فکریں، ان کے اوپر پڑنے والے مصائب بعض اوقات غریب آدمیوں سے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں. کوئی خالی نہیں اس سے. یہاں تک کہ جو اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں، پیغمبر، ان پر بھی مصائب آتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بلائیں، آزمائشیں انبیاء کرام پر آتی ہیں، اور پھر جو انبیاء کرام سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنے ہی اس کے اوپر مصائب و آلام بھی آتے ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی خالی نہیں ہے جس کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی صدمہ پیش نہ آئے. لیکن آدمی کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے کیسی بھی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، غم پیش آ جائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر دل میں اعتراض پیدا نہ ہو، شکوہ نہ آئے کہ اللہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آخر میں ہی رہ گیا. الحمد للہ عظیم، بعض اوقات اس طرح کی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں کہ کیا میں ہی رہ گیا تھا اس پریشانی کے لیے، اس صدمے کے لیے، اس غم کے لیے. اللہ بچائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا. راضی رہنے کے معنی ہے کہ دل میں شکوہ نہ ہو، دل میں اعتراض نہ ہو اس کے فیصلے کے اوپر. اور اعتراض کیوں ہو؟ عقل سے ذرا سوچو کہ ہم تو ایک اپنی ذاتی مفادات کے چھوٹے سے دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں، ہمارا فلاں نقصان ہو گیا، فلاں فائدہ ہو گیا، فلاں تکلیف پہنچ گئی. اس کائنات کا سارا نظام تو وہ مالک الملک چلا رہا ہے جس کی حکمت بھی بے حد و نہایت ہے، جس کی قدرت بھی بے حد و نہایت ہے، وہ چلا رہا ہے. اس پوری کائنات کو میں کس وقت کیا ہونا چاہیے، کیا چیز حکمت کا تقاضا ہے، وہی جانتا ہے. ایک چھوٹا سا گنگا مجھ جیسا، وہ اگر اپنی عقل سے فیصلے کرنا چاہے کہ بھائی اس کائنات میں کیا ہونا چاہیے، اس کی عقل اتنی بھی نہیں کہ وہ اپنے مفادات کو سوچ سکے کہ جائے کہ پوری کائنات کے مفادات کو سوچے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت، اس کی رحمت، یہ سب چیزیں ہیں جو مل کر اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے. وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ ہونا چاہیے. بیکوز قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو فیصلے فرماتے ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو مقرر فرمایا ہوا تھا. تو جا ذرا سا جھلک دکھانے کے لیے کہ ہمارے فیصلوں کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں، یہ دکھانے، ذرا سی جھلک دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ ذرا ان کے ساتھ رہو کچھ دن جا کے. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تمہیں ایسا معلوم ہوگا، کوئی ایسا واقعہ نظر آئے گا جو دیکھنے میں بالکل ظلم ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ہماری حکمت کار فرما ہوں گی. سب مسلمان اکثر جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں, کشتی والوں نے بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا. جب کشتی منزل پہ پہنچنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اٹھ کے اس کشتی کا تختہ جو ہے وہ توڑ دیا, اس میں شگاف پیدا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام لرز اٹھے, یہ کیا ہو گیا؟ ایک تو بیچاروں نے ہمیں مفت سواری دی کشتی میں اور آپ نے لے کے اس کو توڑ دیا. اور فرمایا لقد جیتا شیئا امرا, بڑے عجیب کام کیا آپ نے یہ ایسا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ جب چلو گے تو خاموش رہنا جب تک میں خود نہ بتاؤں. اچھا جی غلطی ہو گئی, لا تو مؤاخذہ نہ فرمائیے, آگے چلے. اب آگے چلے تو اس سے بھی زیادہ ہولناک کام, بچہ کھیل رہا تھا, ایک بچہ کھیل رہا تھا, نابالغ بچہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام گئے اور جا کر اس کی گردن اوپر سے پکڑی اور گردن سر اکھاڑ دیا, اس کا موت کے گھاٹ اتار دیا سر اکھاڑ کر. موسیٰ علیہ السلام چیخی اٹھے کہ یہ کیا ہے, تو آپ نے ایک نابالغ بچوں کو, اول تو ویسے کسی انسان کی جان لینا یہ حرام ہے بالکل, اور دوسرے یہ کہ نابالغ بچہ اور اس کو آپ نے اس کی گردن اکھاڑ کے اس کو قتل کر دیا. اس نے بیچارے نے کیا جرم کیا تھا؟ لقد جیت شیئا نکرا. اب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ شدت کے ساتھ اس کی تردید کی کہ یہ بات تو آپ نے بہت بری بات کی. آپ نے کہا کہ پہلے ہی کہا تھا میں نے تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. کہا کہ اچھا اب یہ بس اس سے آگے میری ہمت نہیں ہے, اگر آگے میں کچھ بات کروں تو بس پھر آپ ہمارا ساتھ چھوڑ دیجیے گا. آگے چلے تو ایک دیوار گرنے والی تھی, وہاں گئے بستی والوں سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں, کچھ کھانے آنے کا کچھ انتظام آپ کر دیں. انہوں نے کھانے کا انتظام نہیں کیا, بھوک لگی ہوئی تھی. ایک دیوار جو گرنے کے قریب تھی, جا کے اپنے ہاتھ سے اس کی مرمت کر کے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے ہمیں کھانے کو دیا نہیں, تو آپ نے مفت میں ان کی دیوار سیدھی کر دی, حالانکہ اگر اس دیوار سیدھی کرنے پر کوئی اجرت لے لیتے تو کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا. کہا کہ بس یہ اب حد ہو گئی, اب آگے ہم تم ساتھ نہیں چل سکتے. اور پھر کہا کہ اب بتاتا ہوں کیا کیا قصے ہوئے تھے. کیا ہوا کہ جو تو میں نے کشتی کا جو تختہ اکھاڑا تھا تو وہ اس لیے اکھاڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ کشتی والے جو ہیں بےچارے, یہ بےچارے غریب لوگ ہیں, سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں, اور جس جگہ جا کر جا رہے تھے تو وہاں ایک بادشاہ تھا جو بھی کوئی اچھی کشتی نظر آتی اس کو چھین کے غصب کر لیتا تھا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں اس کے اندر کچھ عیب پیدا کر دوں تاکہ بادشاہ کی نظر نہ پڑے, نظر یعنی اس کو لینے کی اس کے دل میں خواہش پیدا نہ ہو. تو میں نے عیب اس لیے لگا دیا اس کشتی میں, سوراخ کر دیا تاکہ وہ عیب دار ہو جائے اور بادشاہ اس کو لینے کی خواہش نہ کرے, رغبت نہ ہو, تاکہ ان کی کشتی بچ جائے. ورنہ اگر یہ نہ کرتا تو اب تو عیب لگا تھا تھوڑا سا, ادھر پوری کشتی ہی تباہ ہو جاتی اور غصب ہو جاتی, یہ بےچارے خالی ہاتھ رہ جاتے. اور یہ جو بچے کو میں نے قتل کیا تو یہ بچے کو اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ بڑا اگر ہو گیا تو اپنے ماں باپ کو یہ کافر بنائے گا اور یہ کفر میں مبتلا کر دے گا, اس لیے اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دوں. اللہ کے حکم سے میں نے اس کو ختم کر دیا. اور یہ جو دیوار سیدھی کی تو در حقیقت یہ دیوار جو ہے یہ دو یتیم بچوں کی تھی, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا. تو یہ ہم چاہتے تھے کہ یہ دیوار نہ گرے, کیونکہ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں یتیموں کا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو سیدھا کر دو تاکہ یہ بڑے ہو کر اس خزانے سے فائدہ اٹھائے. یہ سارا واقعہ قرآن کریم میں نقل کیا سورہ کہف میں. یہ کیوں دکھایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو لا کر یہ واقعات دکھائے عجیب و غریب قسم کے. دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ بچے کو قتل کر دینا, بچے ایک اچھا خاصا بچہ کھیل رہا ہے, کھیلتے کھیلتے بچے کا سر اکھاڑ کے ختم کر دیا. اور یہ دکھایا کہ کشتی کے اندر خام کا عیب لگا دیا. جو ظاہر نظر سے دیکھنے والا ہوگا وہ ان کو ظلم سمجھے گا, لیکن حقیقت میں یہ در حقیقت رحمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا تھا. کیونکہ ہم لوگ تو ظاہری تھوڑی سی دور کے دائرے میں سوچتے اور دیکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے وہ کائنات کے پورے نظام کے ماتحت ہوتے ہیں. وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا چیز فائدہ مند ہے, کس وقت کیا چیز انسان کے لیے رحمت ہوگی اور کون سی چیز زحمت ہوگی. کیا پتہ لگا سکتی ہے انسان کی عقل, انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک مرتبہ لیٹا ہوا تھا آم کے درخت کے نیچے, اس میں آم لٹک رہے تھے اور برابر میں تربوز کی بیل تھی, تربوز بڑے بڑے آم چھوٹے چھوٹے. تو وہ دماغ میں اس کے خیال ہی آیا کہ یہ اللہ میں عجیب طرح پیدا کیا, اتنا بڑا درخت ہے آم کا اور درخت اور پھل اس پہ چھوٹے چھوٹے لٹک رہے, اور یہ تربوز کی بیل جو ہے یہ بالکل نازک اور کمزور, اور اس پہ اتنے بڑے بڑے تربوز لگا دیے اللہ نے. تو کہتے ہیں کہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر سے ایک آم آگے سر پہ گرا, تو وہ جب آم سر پہ آ کے گرا تو کہنے کا لمحہ سمجھ میں آ گئی بات, اگر کہیں تربوز ہوتا تو پتہ نہیں سر کا کیا حشر بنتا. تو آدمی اپنی ظاہری نظر سے کیا دیکھ سکتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. یقین رکھو اس کائنات کے اندر کوئی پتہ, کوئی ذرہ, کوئی جانور اپنی جگہ سے ذرہ برابر حرکت نہیں کرتا بغیر اللہ جل جلالہ کی مشیت, اور اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی, اور وہ حکمت ہے لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. لہذا جو فیصلے ہو رہے ہیں وہی برحق. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے تفسیر کبیر میں, رب العالمین کی تفسیر کرتے ہوئے, کہ ایک بزرگ تھے ایک مرتبہ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بچھو جا رہا ہے, تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ چونکہ اس کائنات میں کوئی چیز بغیر اللہ جل جلالہ کی مشیت کے حرکت نہیں کرتی, تو ظاہر ہے یہ بچھو بھی کہیں جا رہا ہے تو کسی مقصد سے جا رہا ہوگا. تو آج ذرا سا میں تعاقب کروں اس بچھو کا, یہ دیکھوں کہ یہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے. بچھو کے پیچھے چل پڑے, خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, بچھو کے پیچھے میں چل پڑا, آگے آگے بچھو پیچھے پیچھے میں جا رہا تھا. جاتے جاتے ایک جگہ پہنچ کر بچھو جو ہے وہ دریا کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا, میں بھی کھڑا ہوں. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے دریا میں, وہ کچھوا تیرتا ہوا آیا اور آ کر یہاں کنارے پر کھڑا ہو گیا. بچھو اپنی جگہ سے کود کر کچھوے کی پشت پہ سوار ہو گیا. تو میں نے کہا لے میں نے اس بچھو کے واسطے کشتی بھیج دیا دریا پار کرنے کے لیے, تو چونکہ میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ آج اس کا تعاقب کرنا ہے, تو میں نے بھی ایک کشتی پکڑ لی, اس میں بیٹھ گیا, دیکھا کہاں جاتا ہے. وہ کچھوا لے کر بچھو کو چلتا رہا چلتا رہا, تیرتا رہا تیرتا رہا, یہاں تک کہ دوسرے کنارے میں پہنچا. دوسرے کنارے میں جب پہنچا وہاں جا کے لگ گیا بچھو, اس پر سے کود کر خشکی پہ اتر گیا. تو کہتا میں نے بھی کشتی روک دی, میں بھی اتر گیا, دیکھیں اب کہاں جاتا ہے. پھر چلا بچھو چلتا رہا چلتا رہا, جب آگے کافی دیر دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچھو جو ہے کہ دور سے شاید اس آدمی کو ڈسنے کے لیے آیا. وہ اس طرف چلتا رہا چلتا رہا, جب قریب پہنچا اس آدمی کے تو دیکھا کہ ایک دم سے ایک سانپ آیا اور اس سانپ نے اپنا پھن کھڑا کر کے اس سوتے ہوئے آدمی کو ڈسنے کے قریب تھا. وہ اتنے میں بچھو پہنچ گیا اور اس سانپ کے اوپر سوار ہو کر اس سانپ کو ڈسا، سانپ تیورا کر نیچے گر گیا، سانپ تیورا کر نیچے گر گیا، اور وہ آدمی پڑا سو رہا ہے. جب میں قریب پہنچا تو اتنے میں وہ آدمی جو سو رہا تھا اس نے وہ بیدار ہو گیا. بیدار ہو کر اس نے سامنے دیکھا کہ بچھو جا رہا ہے، تو پتھر اٹھا کر اس نے بچھو کو مارنے کی کوشش، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اس بچھو کو نہ مارو، یہ تمہارا محسن ہے، تمہاری جان بچانے کے لیے اللہ نے اتنی دور سے بھیجا. تو کون جانے اس کائنات میں کون سی چیز کس وقت کس مقصد سے کس کام کے لیے حرکت کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، وہی فیصلے فرماتے ہیں. کسی کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے اور کسی کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اکثر چیزوں کی نہیں آتی. لہذا اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے یا ہمیں صدمہ ہوا ہے یا غم ہوا ہے، تو ٹھیک ہے صدمہ غم ہو گیا، لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف شکوہ دل میں پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے میرے فیصلے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر کسی بات سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو مجھ سے اس تکلیف کے دور کرنے کی دعا مانگ لو، کوئی حرج نہیں. بیماری آ گئی تو بیماری کا علاج کرنے کی بھی اجازت ہے تمہیں، اور بیماری دور کرنے کی دعا مانگنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ ثواب ہے. دعا مانگو، یا اللہ مجھ سے یہ بیماری دور فرما دیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی بے صبری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن ہاں یہ نہ کہو کہ یہ بیماری مجھ پر آ گئی، اللہ میں نے معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر مجھے اعتراض پیدا ہو اور میں کہوں کہ اللہ نے معاذ اللہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کی، اعوذ باللہ العظیم، یا اس کی تقدیر کا شکوہ کرنے بیٹھ جاؤ، یہ ہے گناہ اور یہ ہے وبال. اس کے اوپر اگر تمہیں تکلیف میں تھوڑی سی اپنی تکلیف کا اظہار بھی کر رہے ہو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شکوہ پیدا نہ ہو. یہ سوچو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مسئلات کے مطابق ہو رہا ہے، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں. جب تک بیماری ہے اس وقت تک میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما دیجئے. دعا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اسی لیے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا کسی حال گھاٹا نہیں ہے. اگر اس کو کوئی راحت ملے، کوئی خوشی حاصل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ آپ نے یہ عطا فرما دی، آپ کا شکر ہے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے. صبر کرنے کے کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر شکوہ نہیں کرتا، چاہے اس تکلیف کو دور کرنے کے اسباب بھی پیدا کر لے اور چاہے اس کے لیے دعا بھی کر لے، لیکن فیصلے پر اللہ کے راضی رہتا ہے، تو اس پر اس کو بے شمار اجر ملتا ہے. فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں، کوئی شمار نہیں ہے اتنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو اجر و ثواب سے نوازیں گے تو لوگ یہ تمنا کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی، قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور اس پر ہم صبر کرتے تاکہ آج ہم صابروں کے برابر ہمارا اجر و ثواب ہوتا. اتنا صبر پر اتنا اجر عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرمایا مومن کا کسی حال گھاٹا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راحت پہنچاتے ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں اس کا اجر ہے. دیکھو یہ دو حالتیں تو ہر انسان کو پیش آنی ہی آنی ہے، مومن ہو کافر ہو، نیک ہو فاسق ہو فاجر ہو، امیر ہو غریب ہو، دونوں حالتیں تو پیش آئیں گی دنیا میں، کوئی اس سے مستثنا نہیں. لیکن اگر آدمی راحت کے وقت میں، خوشی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے شکر ادا نہ کرے، اور تکلیف پہنچنے پر صبر نہ کرے، یعنی اللہ کے ویسے پر راضی نہ ہو، شکوہ کرتا رہے تقدیر کا، تو اللہ بچائے یہ دونوں چیزیں اس کے لیے عذاب ہیں. اور جو مومن جس کو توفیق ہو گئی اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی، اور بری حالت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہ کر صبر کرنے کی، اس کے لیے دونوں حالتیں نفع کی حالتیں ہیں، دونوں حالتیں آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب بنیں گے. اس لیے فرماتے ہیں علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اور اس کی علامت یہ ہے، اس کے اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہ ہو انسان کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا یہ اثر ہونا چاہیے. ایک حدیث میں علامہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حب کا شیء یعمی و یسم، یعنی جب تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ، تو محبت اندھا بہرا کر دیتی ہے. کیا معنی؟ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اور سچی محبت ہوتی ہے، گہری محبت ہوتی ہے، انسان کو اس کے عیب نظر نہیں آتے. اولاد سے محبت ہے، حالانکہ اولاد میں عیب بھی ہیں، لیکن محبت کے تقاضے سے وہ عیب سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور گہری ہو جاتی ہیں. یعنی دوسرا اگر کسی اپنے ہمارے محبوب کی برائی بیان کرے تو کان سننے کو تیار نہیں ہوتا. یہ دنیا کی محبت کی بات ہو رہی ہے، تو دنیا میں جب کسی سے گہری محبت ہو جاتی ہے تو آدمی اس کے بارے میں اندھا بہرا ہو جاتا ہے، نہ اس کی عیب کو دیکھتا ہے، نہ اس کے عیب کی بات سننا گوارا کرتا. تو یہ علامہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر تم اپنے محبوب کی بات کا کوئی عیب تم نہ دیکھتے ہو نہ سننا گوارا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہے عیب دار، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس میں عیب نہ ہو، عیب ہے اس میں، پھر بھی تم اس کے عیب کو دیکھنے سے پرہیز کرتے ہو، تو اللہ جل جلالہ جو ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے منزہ، ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر اگر اس کا کوئی فیصلہ آئے تو آدمی کو چاہے وہ دیکھنے میں آدمی کو تکلیف دے نظر آ رہا ہو، اس کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو بھی اچھا سمجھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر بھی راضی رہوں. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرمایا کرتے تھے کہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ بیان فرماتے تھے، شاید حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ جب کوئی ان سے پوچھتا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں، تو اس کے جواب میں یہ فرماتے کہ بھائی تم اس شخص کے کیا مزاج پوچھتے ہو اور اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ ساری دنیا میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہی نہیں، یعنی اس دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں وہ سب میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں. تو جس شخص کا حال یہ ہو کہ کوئی کام اس کے مرضی کے خلاف نہ ہوتا ہو، ہر کام اس کی مرضی کا ہو رہا ہو، اس کے سرور کا کیا عالم ہوگا اور اس کی عافیت کا کیا عالم ہوگا، اس کی راحت کا کیا عالم ہوگا، کیا پوچھتے ہو میرا حال، میرا تو کوئی کام میری مرضی کے خلاف ہوتا نہیں دنیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا، بھائی یہ عجیب بات آپ نے کہی کہ کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، ایسا تو انبیاء کرام کے ساتھ بھی نہیں ہو، بہت سے واقعات انبیاء کرام سے ان کی طبیعت کے خلاف بھی پیش آئے، تو آپ کو یہ کیسے حاصل ہو گیا؟ تو فرمایا وہ اس لیے حاصل ہو گیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالی کی مشیت میں فنا کر دیا ہے. یعنی جو اللہ چاہے وہی میری مرضی. اللہ تعالیٰ چاہے میں بیمار ہو جاؤں, میری مرضی بھی بیمار ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ مجھے کوئی چوٹ لگ جائے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس مرضی پر راضی ہوں, میں چوٹ لگ جاؤں. اللہ تعالیٰ کوئی نعمت مجھ سے چھیننے کا فیصلہ فرما لے, میری مرضی بھی اسی میں شامل. تو میں نے اپنی مرضی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں فنا کر دیا کہ اب جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک جو کچھ بھی فیصلہ کرتا ہے وہ میری مرضی کا ہوتا ہے. اس واسطے جو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں راحت حاصل کرنے کا بھی اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں فنا کر دے, جو واقعہ بھی پیش آئے. اور بھائی, جیسا میں نے عرض کیا کہ تکلیف تو پیش آئے گی, یہ دنیا ہے, جنت نہیں ہے, اس میں پیش آئے گی. لیکن اور اس تکلیف پر, اس تکلیف کا مداوا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. سنت ہے اس کا مداوا کرنا, سنت کی نیت سے وہ کام. بیماری آ گئی, سنت کی نیت سے اس کا علاج کرو. اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ یہ بیماری مجھ سے دور فرما دیجئے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھو کہ جب تک ہے, جب تک بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہی کا ایک مظہر ہے کہ اس تکلیف کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں, میرے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے, میرے درجات بلند ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی کا یہ مظہر ہے. میں نے اپنے والد ماجد کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا ہے, شدید تکلیف کی حالت, شدید بیماری اور صدمہ بھی پہنچا ہوا تھا اپنے بیٹے کے انتقال کا, شدید تکلیف میں تھے. تو ایک دم سے منہ سے نکلا, یا اللہ رحم فرما, یا اللہ رحم فرما. پھر فوراً فرمایا کہ میں نے کیا کہہ دیا, یا اللہ رحم فرما. رحم کیا, اللہ تعالیٰ نے رحم نہیں فرمایا؟ اگر اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرمایا ہوتا تو ہم زندہ کیسے ہو سکتے تھے؟ پھر عنوان بدل کر دعا فرمائی کہ یا اللہ اس تکلیف کی نعمت کو راحت کی نعمت سے بدل دیجیے. یعنی ہے تو یہ تکلیف بھی ہے, نعمت آپ کی نعمت ہی ہے جب آپ نے اپنے فیصلے کے تحت عطا فرمائی ہے, لیکن اس کو تکلیف کی نعمت کو راحت کی نعمت سے بدل دیجیے, کیونکہ میں کمزور ہوں, اس تکلیف کا تحمل نہیں کر پا رہا ہوں. تو اللہ آپ کے فضل و کرم سے اس کو بدل دیجیے. اب یہ ہے, دعا بھی ہو رہی ہے, تکلیف کے ازالے کی دعا بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف بھی ہو رہا ہے کہ جب تک ہے یہ آپ کی نعمت ہے. یہ اور بات ہے کہ اس نعمت کا ہمیں اسے اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کا تحمل ہم نہیں کر پاتے. یہ ہے جو اللہ والوں کی باتیں یہ ہوتی ہیں, زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں, اور زاویہ نگاہ کے بدلنے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. تو بھائی یہ چوتھی علامت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان راضی رہے, اس پر اعتراض اور اس پر شکوہ پیدا کرے. پھر دوسری اسی کا حصہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں مکلف کیا ہے, پانچ وقت کی نمازیں فرض فرمائی, رمضان کے روزے فرض کیے ہیں, زکات فرض کی ہے, عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے, اس کو گناہ جن چیزوں کو گناہ قرار دے دیا ہے کہ ان کے پاس مت جانا, اللہ بچائے, شراب پینے کو حرام کیا, جھوٹ بولنے کو حرام کیا, ظلم کو حرام کیا, یہ ساری چیزیں, یہ جو اللہ نے بہت ساری چیزوں کا مکلف ہمیں بنایا ہے, اس تکلیف پر, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکلف بنانے پر, اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتراض رہا کہ ہمیں پانچ وقت کیوں ہمیں پابند کر دیا نماز میں آنے کا, یہ نہ ہو, بلکہ یہ سارے فرائض جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے یہ فرائض ہمیں عطا فرمائے. اللہ. اور پانچویں بات یہ ہے بھائی کہ فرمایا کہ ان یکون فی عامۃ الاوقات مشفقا وجلا من اعراض اللہ، کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں آدمی دل میں ڈرتا رہے، اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں میرے کسی عمل سے اللہ تبارک و تعالی کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، یہ کھٹک دل میں پیدا ہو جائے، جس سے محبت ہوتی ہے صحیح معنی میں تو آدمی کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ میرا محبوب، میرے محبوب کو میری کوئی بات ناگوار نہ ہو جائے، کوئی چیز یہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے کسی بات پر، یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے جس سے صحیح معنی میں محبت ہو. مجھے یاد ہے کہ میرے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی انتہائی شفقت کا معاملہ فرمایا. کبھی مجھے یاد نہیں ہے کبھی مجھے میرے بڑے بھائیوں کو تو مارا حضرت والد صاحب نے بعض اوقات، لیکن مجھے ساری زندگی میں بس ایک تماچا کھانا یاد ہے، ہمیشہ بڑی شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے. تو کبھی شدت تشدد اور مارنے کی میرے ساتھ کبھی واقع نہیں پیٹا ہے، بہت شفقت کا معاملہ. لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جب ان کے کمرے کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی پاؤں کھٹکتے تھے، ڈر لگتا تھا. کس بات کا ڈر؟ کہ کہیں ایسی بات نہ ہو جائے کوئی کہ جس سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت پر کوئی گرانی ہو، اس بات سے ڈر تھا. یہ ڈر نہیں تھا کہ ماریں گے یا کوئی سزا دیں گے یا کوئی، لیکن الحمدللہ محبت یعنی اتنی تھی کہ شاید پوری دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہ ہو جتنی اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اس کا ایک تقاضا یہ تھا، یعنی حالانکہ وہ بہت بے تکلف رہتے تھے، بعض اوقات اس طرح بات کر لیتے تھے جیسے دوستوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، کتنی بے تکلفی کا بھی مظاہرہ فرما لیتے تھے. ہم بھی بعض اوقات بے تکلفی سے بات کر لیتے، لیکن اس کے باوجود چونکہ محبت تھی اور محبت کے ساتھ عظمت تھی، اس محبت اور عظمت کی وجہ سے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی دل قدم کھٹکتے تھے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ جو طبیعت کے خلاف. یہ محبت کا تقاضا تھا، یہ عظمت کا تقاضا تھا. تو اللہ جل جلالہ جب ایک باپ کی عظمت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت ایک مخلوق کی محبوبیت کہاں اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کہاں. تو اللہ جل جلالہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن جائے اور ناراضی کی وجہ سے وہ مجھ سے منہ موڑ لے. الحمد للہ اسی کا نام خشیت، اسی کو خشیت کہتے ہیں. جب یہ خشیت ہوتی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے ہر وقت میں اس کے دل میں کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر. یہ ہے در حقیقت یہ محبت اللہ جل جلالہ کی محبت کی علامت بھی ہے، اور یہ کھٹک پیدا ہو جانا، یہ دل میں خلش کا پیدا ہو جانا، یہی اللہ تعالیٰ کی محبت مزید اس میں اضافہ، اللہ محبت میں مزید اضافہ کرتا ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تقوی اور خشیت نام ہے اس خلش کے پیدا ہو جانے، کہ آدمی کا ہر وقت یہ ایک دل میں کھٹک پیدا ہو جائے کہ میرا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے. یہ جس دن یہ خلش پیدا ہو گئی سمجھو انشاءاللہ کامیابی کی کنجی ہاتھ آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے اور اپنی محبت سے سرفراز فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين ابن فضلك وكرمك برحمتك من تمام غناؤكم وعاف فرمان. يا الله احمد تمام غناؤكم ابن رحمتك وعاف فرمان. يا الله احمد مكمل مغفرت فرمان. يا ارحم الراحمين ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد مقامات عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی اپنے فضل و کرم سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ بہت سے لوگ جو لوگوں نے یا اللہ اپنے اعزہ کی بیماری سے شفا کی دعا کی درخواست کی، یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ سب کو صحت و عافیت کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیت سے، فتنے سے اے اللہ ہمارے گھر والوں متعلقین سب کی حفاظت فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.